بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج 23واں روزہ ہے. یہ عشرہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے. پہلا عشرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رحمت ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور یہ تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے یہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے. یہ رمضان کا مہمان جو ہمارے لیے چند دنوں کے لیے آیا تھا، ایام معدودات قرآن کہتا ہے، گنتی کے چند دن تھے، اب اس چند میں سے بھی چند رہ گئے ہیں اور یہ مہمان اب کوچ کے لیے تیار ہے. ایک ایک دن اب کم ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، اور جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اور پھر وہاں سے جب واپس آتا ہے اپنوں کے درمیان تو آ کر بتاتا ہے کہ میزبان کیسا تھا، میرے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، یا تو اس کی تعریف کرتا ہے یا پھر اس کی مذمت کرتا ہے. تو یہ رمضان بھی اللہ کے پاس جا کر ہماری کیفیت بیان کرے گا، ہم بتائے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا، جو میرے حقوق ہے وہ ادا کیے یا نہیں، میرے حقوق کو ضائع کیا اور یہ وقت جو ہے ویسے ہی گزار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. صحابہ حیران ہوئے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، آپ ہر سیڑھی پر آمین کہتے چلے جا رہے تھے. آپ نے فرمایا ہاں، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. میں نے کہا آمین. دعا کس کی ہے؟ جبرائیل کی. آمین کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سوچ لیجئے اس حوالے سے. دوسری دو چیزیں بھی بیان کر دیتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پر فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی. میں نے کہا آمین. تو یہ مغفرت کا ایک موقع ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اب دن بہت کم رہ گئے ہیں، امتحان حال میں، پیپر کے دوران، ویسے ہی جلدی ہوتی ہے انسان کو، 3 گھنٹے ہیں، لیکن آخری گھنٹے کے اندر وہ جب حساب کتاب لگاتا ہے تو اس پر ایک پھر ٹینشن ہو جاتی، اب تو بہت کم وقت رہ گیا، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ سوال بھی کرنا ہے، یہی سوال کرنا ہے. بین ہی یہی کیفیت آج ہماری ہے. کاش کہ اس کا احساس ہمیں ہو جائے کہ اب وقت کم ہے اور اس کم سے کم وقت سے ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. یہ مغفرت کا ایک موقع ہے، اور اگر مغفرت کا یہ موقع ہم نے گنوا دیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو اس حوالے سے اب یہ جو باقی کے چند دن ہیں، ایک آدھ ہفتہ ہی ہے، نہ معلوم اگلا جمعہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہی آخری جمعہ ہے یا اگلا بھی نصیب ہوتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس حوالے سے اب ہم تھوڑا کمر ہمت کس لیں اور اپنے آپ کو تیار کر. رمضان کے حوالے سے جو دو آیات میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہاں ان مساجد میں اکثر ان پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں کہیں کہ میں قریب ہی ہوں. کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اس سے زیادہ قرب کا اور کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بس چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک اور مجھ پر ایمان لائیں. اور حدیث مبارکہ ہے، اور یہ تو عام دنوں کے بارے میں، اور رمضان تو پھر رمضان ہے، کہ اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نزول فرماتے ہیں، وہ رات کا آخری پہر، پچھلا پہر، اور ندا لگاتے ہیں حل من سائل ان فیعطا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، حل من داع فیستجاب له، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، پوری کی جائے، حل من مستغفر یغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دیجیے. اللہ ندا لگا رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روی منزل ہی نہیں، اللہ تو ندا لگا رہے ہیں، ہم اس وقت خواب غفلت میں ہوتے ہیں. اور یہ وہ پہر ہے جو اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ سے معافی کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وہ ماہر القادری کا بڑا ہی پیارا شعر ہے اس وقت کی اہمیت کے حوالے سے، یہ کون رات کے پچھلے پہر ہے محو سجود، دعا کو ابھی سے ڈھونڈ رہی ہیں تاثیریں، وہ تاثیر دعا کا وقت جو ہے وہ یہ وقت ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے جو ہم ضائع کرتے رہتے ہیں. رمضان اب تیزی سے جا رہا ہے، چند دن ہے، کیا خبر یہ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا. اس حوالے سے تھوڑا سا اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں. ہماری جو بھی زندگی گزری ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی عمر ہے، 20, 40, 50, 60, 70 سال، اب جو زندگی گزر چکی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی، جو وقت بھی گزر چکا ہے وہ واپس دوبارہ اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، آگے کا فکر کریں، آگے کی سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور کون سا ایسا شخص ہوگا جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. اصل چیز کیا ہے؟ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے. الانسان مرکب من الخطا والنسیان، وہ تو خطا اور نسیان سے بنا ہوا ہے، غلطی بھی کرے گا، بھول چوک بھی ہوگی، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ لگی رہے گی. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے خالی ہو. ہاں، بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ خطا نہیں ہو سکتی، وہ تو فرشتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں رکھی. خطا ضرور ہوگی، لیکن رویہ کیا ہونا چاہیے؟ رویہ ہونا چاہیے، رجوع کا رویہ ہونا چاہیے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ تھا. جب انہیں احساس ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نہیں ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ غلطی، یہ تو ہر انسان سے ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس غلطی کا احساس اور ادراک ہو جائے انسان کو، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے انسان کا، اور یہی آدمیت اور شیطنت کا فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں ہم اپنی. اور شیطان نے کیا کہا؟ قالف بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. بجائے اس کے کہ اپنی طرف نسبت کرتا، کہتا مجھ سے غلطی ہوئی، بلکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتی. تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو رویہ تھا، جو ان کے طریقے پر چلنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. بڑا ہی پیارا انداز ہے، بڑی ہی محبت والا، بڑی ہی شفقت والا اللہ کی طرف سے ہے. اے میرے وہ بندو، میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بندے تو میرے ہی ہو. جیسے کو بچہ چاہے جتنا بھی نافرمان ہو، جیسا بھی ہو، وہ ماں کے پاس آتا ہے تو ماں اس کو گلے سے لگا لیتی، اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار کرتا. اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو بے شک سب کے سب گناہ معاف فرما دیتا. تمہارے کتنے گناہ ہوں گے، کتنے جرائم کیے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے، سب کے سب معاف فرما دے گا. انہ ہو الغفور الرحیم، اور وہی تو غفور الرحیم ہے. کہاں جاؤ گے اس کے علاوہ، کہاں جاؤ گے؟ نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، سورہ شورا میں فرمایا، وہی تو ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویعفو عن السیئات، اور اس کی گناہ، اس کے گناہ جو ہیں، سیئات جو ہے، ان کو معاف فرما دیتا. تو یہ اعتراف انسان کا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد انسان توبہ کرے، پلٹ آئے. بڑی ایک پیاری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت گناہگار تھا، 99 قتل اس نے کیے ہوئے تھے. اب 99 قتل، اللہ تو کہتا ہے کہ ایک قتل جو ہے پوری نوع انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. بہرحال اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی شخص کے پاس گیا، کسی عالم دین کے پاس گیا، اور اس سے کہا کہ میں نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا تمہارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں. 99 قتل نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں. اس نے کہا اچھا، یہ سینچری تو میں پوری کروں نا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر کسی خدا ترس عالم دین کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، جتنا بھی گناہ کیے ہو سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. ہاں دوسری بات ہے، یہ ماحول جو ہے یہ تمہیں نیک زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، یہاں سے چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ. اس نے وہ توبہ قبول فرما لی، وہ وہاں سے چلا دوسری بستی کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں اس کی موت آ گئی. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ شخص، اس نے اب توبہ کر لی ہے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے، ساری زندگی تو اس کی عشق بتا میں گزری ہے، یہ تو فسق و فجور کا عادی تھا، یہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس کو توبہ کی ہوئے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیج دیا بطور ثالث، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو. معاملہ پیش کیا گیا، اس نے کہا زمین کو ماپ لو، جو زیادہ، جس طرف زیادہ کمی ہوگی، یعنی زیادہ قریب ہوگا معاملہ، فاصلہ کم ہوگا، وہ لے جائے. جب زمین کو ماپا گیا تو جس طرف وہ جا رہا تھا، جو نیک لوگوں کی بستی تھی، وہ فاصلہ کم تھا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ دیا، وہ فاصلہ کم کر دیا گیا اس کے لیے. اس طرح وہ رحمت کے فرشتے اس کو لے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لکو دک صحرا میں جا رہا ہے، وہاں اس کے اونٹ ہے، اس پر پانی ہے، کھانا ہے، اب صحرا کے اندر یہی چیزیں ہیں اس کے پاس، راستے میں وہ کہیں سستانے کے لیے کوئی جھاڑی نما درخت کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اس کے نیچے جتنا تھوڑا بہت سایہ تھا اس کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. اس دوران اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ اونٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ٹیلے پر بھاگا، دوسرے ٹیلے پر بھاگا، اوپر چڑھ کر دیکھا، نیچے جو صحراؤں کی کیفیت ہوتی ہے، بالکل مایوس ہو کر تھک کھا کر آ کر وہیں لیٹ گیا. اب تو ظاہر ہے موت ہی موت ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو مرنا ہی مرنا ہے، ہمارے پاس تو کوئی دوسرا، اس کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. آنکھیں بند کر کے یوں کہہ لیجیے کہ اب موت کا انتظار کر کہ میں نے اب مرنا ہی ہے. دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اب اس کی خوشی کا اندازہ کیجیے. کسی شخص کو کوئی انتہائی خطرناک قسم کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہو اور آخر میں پتہ چلے کہ وہ نہیں ہے، تو اس کی خوشی کا کیا مقام ہو؟ موت کے منہ سے نکل آیا ہے. اس کی خوشی اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ کہہ بیٹھا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. جسے کہتے ہیں نا شادی مرگ کی کیفیت اس پہ طاری ہو، منہ سے الفاظ بھی غلط نکل گئے، اتنی خوشی ہوئی اسے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. کہیے بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی. اور یہ بھی ایک میں نے جیسے عرض کیا ایک تمثیل ہے، مثال ہے، یہ ایسے مضامین ہیں کہ جو ہمارے محدود ذہن میں نہیں سما سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے اس طرح پھیلایا، سمجھایا ہمیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت وہ تو رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور اس کی طرف آ جائے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور اس کے پاس آ جائے. ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جب گناہ کے اعتراف کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا، ضرور قبول فرماتا. توبہ کی تین شرائط ہیں، اور یہ تینوں شرائط جو ہیں جب تک نہیں ہوں گی یوں سمجھ لیے کہ توبہ توبہ نہیں ہے. نمبر ایک، واقعتاً حقیقی ندامت ہو دل میں، پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. جب انسان سخت پشیمانی اور سخت پچھتاوے کی حالت میں ہو تو اس کی پیشانی پر، ایسے سخت سردی میں بھی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. اس پسینے کے کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں. اقبال کہتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. تو حقیقی ندامت ہو، حقیقی پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو دل کے اندر، اور جب پشیمانی ہوتی ہے تو دل بھی دل میں انسان کڑڑا ہوتا، کیوں کر دیا میں نے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر انسان اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، صبح و شام معافی مانگتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی. نمبر دو، ترک گناہ. یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے. اس کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توبۃ الکذابین کہا ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ساتھ میں وہ کام بھی کر رہا ہے جس کے لیے استغفر اللہ کر، نہیں فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. اور تیسری چیز ہے عزم مصمم، پکا ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ اس کام کی طرف نہیں جاؤں گا. ہو سکتا ہے دوبارہ ہو جائے، انسان ہے، بھول چوک لگی رہتی ہے، غلطی رہتی ہے، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن ارادہ کر لے، پختہ اور پکا ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں ہیں جو توبہ کی شرائط میں سے ہیں. اگر یہ شرائط موجود ہیں تو توبہ توبہ ہے، ورنہ توبہ توبہ نہیں ہے. پھر ایسی توبہ سے توبہ ہی بھلی، وہ تو ایک کھلواڑ ہے، کھیل ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور فرمایا اللہ کی توبہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور بخشش مانگو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کہنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اگر اللہ کے نبی 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور عربی زبان میں 70 کا لفظ جو ہے وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ اللہ کے نبی استغفار کر رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہوتے تھے، ہم گن رہے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر نظر کرم فرما، میری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الغفور، بے شک تو ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور غفور ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ تانبے پر. اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ استغفار سے دور ہوتا ہے. یہ توبہ اور استغفار جو ہے اس سے یہ زنگ دور ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نکال دے گا. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہر پریشانی کا علاج اس کے اندر موجود ہے. قرآن میں آیا یرسل السماء علیکم ادرارا، خشک سالی کا خطرہ ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، استغفار کرو اللہ تعالیٰ چھاجوں میں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہمارے سارے وظیفے، ساری کوششیں، ساری محنتیں، بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ یہ مال اور اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفار کرو، اللہ مال میں بھی اضافہ فرمائے گا، اولاد میں بھی اضافہ فرمائے گا. یمددکم باموالٍ وبنین ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغ بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. ہر قسم کی خوشحالی تمہیں عطا فرما دے گا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا دروازہ کھول دے گا، خود بخود راستے کھلے جائیں گے. اور وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کو سان گمان بھی نہیں ہوگا. یہ ہے استغفار کی برکت. تو بہرحال کہنے کا مدعا یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تھوڑے سے دن ہیں ہمارے پاس، ایسا نہ ہو کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. اب یہ دن بہار کے جو ہیں وہ ایک آدھ ہفتہ ہی رہ گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی یوں ہی گزر جائے، اور کیا پتہ اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے. ہمارے کتنے ہی ساتھی، دوست، احباب، رشتہ دار پچھلے رمضان میں تھے، اس میں نہیں ہے. روزانہ مساجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں کا باپ، فلاں کی ماں، فلاں کی بہن، فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، اس وقت جنازہ ہے. ایک ایسا ہی اعلان ہمارا بھی ہو رہا ہوگا. تو کیوں نہ اس جو وقت موجود ہے ہم عموماً جو جا چکا ہوتا ہے اس کو پیٹتے رہتے ہیں، لکیر پیٹتے رہتے ہیں، جو حال میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور اب حال میں یہ دن ہے، ان دنوں کی جو فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے رمضان کے اندر، لیکن آخری عشرے کے اندر آپ کمر کس لیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اسی طرح آپ کی سخاوت وہ تیز آندھی کی طرح ہو جاتی تھی، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، خرچہ کرنا. اور یہ دن وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کروانے کے دن. جب انسان کسی کام کا تہیہ کر لیتا ہے، کوئی شخص ہو، کوئی ناراض ہو، انسان تہیہ کر لے کے اس کو راضی کرنا ہے، تو کون کون سے طریقے اور کون کون سے راستے اختیار نہیں کرتا؟ اللہ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، لوٹ آؤ میرے پاس، پلٹ آؤ میرے پاس، ہم ہی ادھر کا رخ نہیں کر رہے. انہی ایام میں وہ لیلۃ القدر بھی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر رات. تقریباً 83 سال اور 10 ماہ بنتے ہیں. اتنے عرصے مسلسل عبادت کرتے رہیں تب بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو ایک رات میں حاصل ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے احادیث مختلف ہیں، سال کے اندر بھی ہے، رمضان پورے میں بھی ہے، آخری عشرے اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں پھر بتا دی. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرے، کوشش کرے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ ڈبل ٹرپل اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے، بینک بیلنس اچانک بہت زیادہ بڑھ جائے، ایک فیکٹری کی 5 لاکھ جائے، اور دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں کون نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں تمہیں، ایک رات کی عبادت کر لو 83 سال اور 10 ماہ کی عبادت کے برابر. ان کی لمبی لمبی عمریں تھی، ہزار ہزار سال، 800 سال کی تمہاری مختصر عمر ہے، اس میں سارا ثواب تمہیں مل جائے گا. اس کے لیے چند چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو انسان کرے نا. سب سے پہلی چیز، اب بہرحال کافی دن گزر گئے ہیں لیکن رمضان کی ابتدا ہی سے لیلۃ القدر کے قیام کی انسان دعا کرے، اے اللہ مجھے نصیب فرما دے. اللہ قبول فرمائے گا، نصیب فرما دے گا. نمبر 2، حسب استطاعت پورا رمضان جتنا بھی ہو سکے قیام اللیل کا اہتمام کرے. تھوڑا بہت انسان کچھ نہ کچھ تو کرے نا. رات کو سحری سے کو تھوڑا سا ٹائم پہلے 2-4 نوافل ادا کر لے، کو تلاوت کر لے، کو ذکر اذکار کر لے. استغفار کا وہ خاص وقت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ کر لے. اور پھر آخری عشرے میں اس پہ مزید کرے، وہ جتنا کر رہا ہے اس سے مزید کرے، زیادہ کرے، اس کو بڑھائے، اور جتنا بڑھا سکتا ہے بڑھا دے، چھوڑ دے باقی ساری کام. اس کی سب سے بہترین صورت تو یہی ہے ماشاءاللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اعتکاف کی صورت میں. انسان سو رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، اللہ کے گھر پڑا ہوا ہے، اللہ کے دروازے کے پر پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو وہ غیور ذات ہے، کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتے، ان اللہ کے نیک بندوں کو واپس کر دے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت کا اہتمام. ایک حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی گویا نصف لیل اس نے قیام کیا ہے، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی اس نے بھی نصف رات قیام کیا ہے. تو اگر عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا ہو جاتی ہے تو اس فضیلت کا حصہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے. یہ 3 چیزیں، دعا، اللہ سے مانگتے رہنا، نمبر 2 عشاء اور فجر با جماعت، اور حسب استطاعت قیام اللیل کا اہتمام. اب تو ویسے ہی آخری عشرہ ہے، اس میں ہم زیادتی کریں، جتنا کر رہے ہیں اس سے مزید آگے بڑھائیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں پا لوں کہ لیلۃ القدر کو تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو مغفرت فرمانے والا ہے، تیری مغفرت، تیری معافی، تیرا رحم میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے تیری رحمت، تحب العفو، معافی کو تو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہ بھی معاف فرما. یہ دعا جو ہے اس کا التزام کرے، اور پھر آخری دنوں میں اور آخری راتوں میں خاص طور پر یہ سارا اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ دوڑائے، خود احتسابی کرے انسان، دیکھے کہاں کہاں غلطی کی ہے میں نے. ویسے تو ہم اپنے آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہتے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی غور سے دیکھیں، خالی ایک دن رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آج میں نے کیا کیا، انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے. اسی لیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے، ورنہ کام بگڑ جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے. غور و فکر کریں اور پھر اس کے نتیجے میں سچی توبہ، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کر لیں. اب میری جو آئندہ کی زندگی ہے اللہ وہ تیرے راستے میں گزرے گی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین، اب میں اسی کے لیے کوشش کروں گا. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا جینا مرنا، یہ سب تیرے لیے اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اور اللہ سے جڑنے کا تقاضا کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، جڑ جاؤ اس رسی سے. یہ وہ رسی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو رسی کو پکڑا تو اللہ سے جڑ گئے نا. اس قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل جل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو تفرقے میں مت پڑو. اس قرآن کے ساتھ چمٹ جائے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اس قرآن کے مطابق عمل کریں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو پہنچیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کم از کم نصاب دے دی، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو. اور پھر اس قرآن کا جو نظام ہے، نظام اجتماعیت ہے، ہم اپنی انفرادی زندگی میں چاہے جتنے نیک بن جائیں، جتنے دیندار بن جائیں، جتنے پارسا بن جائیں، جتنے پرہیزگار بن جائیں، اگر اجتماعیت پر یہ قرآن کا نظام نافذ نہیں ہے تو توحید پوری نہیں ہو. وہاں تو وہی شرک چل رہا ہے. ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ہیں ایک وہی، باقی بتانے حاضر. اس قرآن کے نظام کو قائم نافذ کرنے کے لیے محنت، کوشش اور جد و جہد کریں، اپنی بہترین توانائیاں اور بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگائیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری. اور اس کے لیے اس رمضان میں، اس ہفتے میں، بلکہ یہاں اٹھنے سے پہلے ہم نے عزم مصمم کر، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے عزم کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے، کسی اور سے نہیں، اللہ سے وعدہ کرنا ہے. اللہ پچھلی زندگی پر معافی کا خواستگار ہوں، آئندہ زندگی تیرے راستے میں گزرے گی، اس قرآن کے ساتھ جڑوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. آج سے بھی شروع کر لینا تو اگلے سال تک انشاءاللہ ہم اس قرآن سے گزر چکے ہوں. ایسے کتنے سال ہم نے ضائع کر دیے، اب تو نہ کریں نا. اس قرآن کے ساتھ جڑوں گا اور اس قرآن کے نظام کو قائم دائم اور نافذ کرنے کے لیے تن من دھن کے ساتھ کوشش کروں گا، محنت کروں گا. یہی میری کوشش ہوگی. اے اللہ تو میرے اس وعدے کو قبول کر لے، اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے اور مجھے اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری توفیق سے سب کچھ ممکن ہے، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تیری توفیق سے سب کچھ ہوگا. وفقنا اللہ لہذا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی باقی زندگی جو ہے وہ اپنے لیے قبول فرما لے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. ہماری جو بھی خدمت ہے، جو بھی چھوٹی موٹی کوشش ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.